الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. محترم ناظرین کرام, ہمارا پروگرام ہے احکام قرآن, اور ایک ترتیب کے ساتھ آیات احکام کی تفسیر اس پروگرام میں بیان کی جاتی ہے. سورہ مائدہ ہمارے مطالعے میں ہے, اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 ہم نے کسی وجہ سے چھوڑ دی تھی. اس میں حج کے احکامات بیان کیے گئے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ آیت نمبر 94 اور آیت نمبر 95 میں بھی حج کے احکامات بیان کیے ہوئے ہیں. تو ان تین آیتوں کو ملا کر آج جو ہے وہ ہم پروگرام کریں گے. اور آج کے پروگرام کے اندر اس موضوع پر تفصیلی گفتگو ہوگی کہ ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا احکامات ارشاد فرمائے ہیں. لیکن ایک بات اپنے پیش نظر رکھیں, ٹھیک ہے حج کے مہینے نہیں ہیں, حج کا موسم نہیں ہے, آپ نے حج کا ارادہ نہیں کیا ہوا, یا آپ پر حج فرض نہیں ہے, لیکن ہم دراصل قرآن سن رہے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے, قرآن میں کیا احکامات بیان کیے گئے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتوں کے متعلق کیا تفصیل بیان کی ہے. تو چونکہ حج اسلام کے 5 اراکین میں سے ایک اہم رکن ہے, تو اس کے حوالے سے خود قرآن پاک میں جو تفاصیل بیان کی گئیں, یقینی طور پر ہمارے لیے اس کی تفصیل جاننا, اس کی تشریح سننا اور اس کے حوالے سے گفتگو سننا ایک اہمیت کا حامل ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کے سلسلے میں کوئی 10 سے 12 اہم مسائل جو حج کے حوالے سے ہیں اس پر گفتگو ہوگی. آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 2 کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں.
یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب.
اے ایمان والو, حلال نہ ٹھہرا لو اللہ کے نشان اور نہ ادب والے مہینے, اور نہ حرم کو بھیجی ہوئی قربانیاں, اور نہ جن کے گلے میں علامتیں آویزاں, اور نہ ان کا مال آبرو جو عزت والے گھر کا قصد کر کے آئیں. اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشی چاہتے, اور جب احرام سے نکلو تو شکار کر سکتے ہو, اور تمہیں کسی قوم کی عداوت کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا تھا زیادتی کرنے پر نہ ابھارے, اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو, اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ دو, اور اللہ سے ڈرتے رہو, بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے.
محترم ناظرین کرام, اس آیت مبارکہ کے تحت اور اس کے بعد 2 اور آیت مبارکہ بھی ہیں, ان کی تلاوت و ترجمہ ہم بعد میں سنیں گے. مجموعی طور پر کن نکات پر آج گفتگو ہوگی, آئیے ان نکات کی فہرست ملاحظہ کرتے ہیں.
سورہ مائدہ سے حج کے متعلق آیت نمبر 2, 94 اور 95 کے تحت بیان کیے جانے والے اہم نکات. آیت نمبر 2 کے تحت بیان کیے جانے والے نکات. نمبر 1، مذکورہ آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے؟ نمبر 2، شعائر اللہ کے احترام کا حکم. نمبر 3، حرمت والے مہینوں کے احترام کا حکم. نمبر 4، ہدی اور قلائد سے کیا مراد ہے؟ نمبر 5، حاجیوں کے ساتھ بہتر رویہ اور ان کے مال و اسباب کی حفاظت کا حکم. نمبر 6، کیا کفار اور مشرکین مسجد حرام میں آ سکتے ہیں؟ نمبر 7، حج اور شکار کا حکم. نمبر 8، اس آیت کریمہ میں ایک عظیم اصول بیان کیا گیا ہے.
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.
یعنی نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر مدد کرنے اور برائی کے کاموں میں مدد کرنے سے روکے جانے کا حکم. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 94 اور 95 کے تحت بیان کیے جانے والے نکات. نمبر 9، آیت نمبر 94 کا شان نزول کیا ہے؟ نمبر 10، جو حالت احرام میں ہو شکار کرنے کے تعلق سے اس پر کیا کیا احکام ہوتے ہیں؟ نمبر 11، آیت نمبر 95 میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ کوئی حالت احرام میں اگر شکار کر بیٹھے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟
آیت نمبر 2، اس کا شان نزول کیا ہے؟ آئیے سب سے پہلے تو اس کا شان نزول پر بات کرتے ہیں. ایک شخص تھا حتم، اور جس کا نام شرح بن ہند مفسرین نے بیان کیا، تو یہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا کہ آپ مجھے جو ہے اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کس چیز کا نام ہے، میں اسلام میں جب داخل ہو جاؤں گا تو مجھے کیا کرنا پڑے گا. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے مہینے میں روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو. حتم کہنے لگا کہ اس دین میں تو سختی ہے، میں اپنی قوم کے پاس جاتا ہوں، اگر وہ راضی ہوئی، انہوں نے اسلام قبول کیا تو میں بھی کر لوں گا، اور اگر نہیں راضی ہوئی تو پھر میں بھی اسلام قبول نہیں کروں گا. وہ شخص واپس چلا گیا. جب وہ واپس چلا گیا تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ اکرام علیہ مردوان سے ارشاد فرمایا کہ شخص کافرانہ چہرہ لے کر آیا اور دھوکہ دیتا ہوا واپس چلا گیا، یعنی اس کی یہ نیت ہی نہیں تھی، یہ کسی اور ارادے کے ساتھ آیا تھا، اور اس کی گفتگو اور اس کا لب و لہجہ اور جو کچھ بھی تھا یہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کو لگا کہ کسی بھی طرح مناسب نہیں تھا. چنانچہ کیا ہوا کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان اس کے پیچھے دوڑے، اسے پکڑنا چاہا لیکن یہ نکل گیا. لیکن ایک مرتبہ یہ حج کے موقع پر اپنے سامان تجارت کے ساتھ واپس آیا. حج کے مہینے احترام والے مہینے ہوتے ہیں، اب مکہ مکرمہ میں حج کے مہینوں میں یہ موجود ہے، ٹھیک ہے مسلمان نہیں ہے. صحابہ اکرام علیہ مردوان نے چاہا کہ اسے اس موقع پر دبوچ لیا جائے. تو چونکہ قرآن پاک جو ہے وہ تدریجن نازل ہوا ہے، یعنی 23 سال کے عرصے میں اس کے احکامات نازل ہوئے ہیں، اور بہت سارے احکامات ایسے ہیں کہ پہلے ان کے حوالے سے جو رہنمائی دی گئی وہ اپنی جگہ پر حق تھی، لیکن بعد میں کچھ اور رہنمائی دی گئی. پہلے ایسا تھا کہ کفار بھی حج کرنے آتے تھے، مسجد حرام میں بھی آتے تھے، طواف بھی کیا کرتے تھے، بعد میں انہیں منع کر دیا گیا. اور یہ جو واقعہ ہے یہ اس ممانعت سے پہلے کا ہے کہ وہ کفار بھی پہنچے ہوئے جو حج کے مقامات ہیں ان مقامات پر، اور صحابہ اکرام علیہ مردوان نے چاہا کہ اسے دبوچ لیا جائے، تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور منع کر دیا گیا. یعنی اس آیت مبارکہ میں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ جب اجازت تھی حج کے لیے کفار بھی آیا کرتے تھے تو اس موقع پر انہیں نقصان نہ پہنچاؤ اگرچہ کہ یہ کفار ہوں. لیکن بعد میں آیات پیش کروں گا کہ مطلقاً جو ہے وہ مسجد حرام میں داخلہ ہی ان کا منع کر دیا گیا. تو یہ تو وہ گفتگو تھی کہ جو شان نزول کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھی. اس آیت مبارکہ میں بنیادی طور پر چھ چیزوں سے منع کیا گیا ہے. شاعر اللہ کی بے حرمتی کرنا, جو حرمت والے چار مہینے ہیں ان میں جہاد کرنا یا انہیں تبدیل کرنا, یعنی کفار کیا کرتے تھے کہ اگر رجب میں ان کو لڑائی کرنی ہوتی تو کہتے جناب یہ رجب کا مہینہ نہیں ہے, یہ سفر کا مہینہ ہے, تو وہ ٹائٹل کو تبدیل کر کے اور دل خوش کیا کرتے تھے کہ یہ نہیں ہے اس طرح. تو اس بات کی بھی مانت کر دی گئی کہ اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. لوگ حج کے لیے جایا کرتے تھے تو پیدل جایا کرتے تھے, اور پھر وہ اپنے گھروں ہی سے خاص جانور لے لیا کرتے تھے جنہیں ہدی کہا جاتا ہے, اور یہ ہدیہ سے نکلا ہے تو یہ گویا کہ شکرانے کی قربانیاں ہوا کرتی تھیں, خاص اپنے ساتھ جانور لے کر جایا کرتے تھے. تو یہ جانور جو لوگوں نے اپنے ساتھ لیے ہیں اپنے گھروں سے, اور ان کے گلوں میں جو ہار ڈال دیے گئے, اب جانور تو ان کے ساتھ بہت سارے ہوتے تھے, مثال کے طور پر کوئی اونٹ ایسا بھی ہوگا کہ جو جس پر وہ سواری کرتے تھے, اور واپسی بھی انہیں اسی اونٹ پر آنا ہے, اور ایک اونٹ وہ ہے کہ جو شکرانے کی قربانی کے طور پر لے کر گئے ہیں. تو پھر اس اونٹ کو ممتاز کرنے کے لیے, اس اونٹ کو اس جانور کو نمایاں کرنے کے لیے ان کے گلے میں مختلف چیزیں ڈال دیا کرتے تھے. ان چیزوں کا نام قلائد قرآن پاک نے بیان کیا, وہ کیا ہے اس کی تفصیل میں عرض کروں گا. تو ایک بات یہ بیان کی گئی کہ وہ شکرانے کے جانور ہوں یا ان کے گلے میں ڈالی گئی نشانیاں ہوں, ان کی بھی بے حرمتی نہیں کرنی. اور جو لوگ حج پر آ رہے ہیں ان لوگوں کی جان مال عزت آبرو اس کی بھی حفاظت کرنی, ان کی بے حرمتی نہیں کرنی. نمبر پانچ, کسی دشمن پر قابو پا کر حد سے زیادہ بدلہ نہیں لینا, دشمنی کے بھی آداب بیان کیے ہیں قرآن نے. نمبر چھ, برائی پر اپنی قوم کی مدد نہیں کرنا. تو یہ چھ وہ باتیں ہیں جو جس کی ممانعت اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی. اب ہم یہ کے بعد دیگرے کچھ تفصیل کے ساتھ مختلف چیزوں کو لے کر چلتے ہیں. اس آیت مبارکہ میں شاعر اللہ کی حرمت کا ذکر کیا گیا اور شاعر اللہ کی جو اہمیت ہے وہ بیان کی گئی. فرمایا گیا, یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ, اللہ کی جو نشانیاں ہیں اسے حلال نہ کرو, یعنی ان کی جو حرمت ہے, ان کی جو عزت ہے, ان کا جو مقام ہے, ان کی جو بلندی عظمت ہے وہ قائم رہنی چاہیے, وہ کسی بھی طرح جو ہے وہ اس پر کوئی زد نہیں پڑنا چاہیے. مفسرین نے بیان کیا کہ شاعر جمع ہے اور اس کا جو واحد ہے وہ ہے اشور. کہتے ہیں شعر کہتے ہیں ایک نشانی کو, ایک علم کو, علم اور نشانی کو جو ہے وہ شاعر کہتے ہیں. حج کے جتنے بھی مقامات ہیں, وہ سعی کرنے کی جگہ ہے, وہ طواف کرنے کی جگہ ہے, وہ رمی کرنے کی جگہ ہے, وہ منا میں قیام کرنے کی جگہ ہے, وہ وقوف عرفات یعنی میدان عرفات ہے, مزدلفہ کا مقام ہے, یہ سب کی سب جو چیزیں ہیں یہ اللہ کی نشانیاں قرار دی گئی ہیں اور انہیں شاعر اللہ کہا گیا ہے. تو یہاں شاعر اللہ سے یہ مراد ہے قرآن پاک میں, اس مقام پر یہ مراد ہے, اور بھی چیزیں مراد رہی ہیں مختلف جگہوں پر. اسی طریقے سے یہ جو میں نے بیان کیا تفسیر نصفی سے بیان کیا, تفسیر ماتوریدی میں ہے, سمیا کلو منسکم من الحج شاعر اللہ, حج کے مناسک میں سے جو بھی مقام جگہ ہے اسے شاعر اللہ کہا گیا ہے. جیسا کہ فرمایا گیا, ان الصفا والمروۃ من شاعر اللہ, صفا اور مروہ بھی شاعر اللہ ہیں, والبدن جعلناها لکم من شاعر اللہ, نہ صرف مقامات بلکہ ایکٹیویٹی اور اس میں حصہ لینے والی مختلف جو عوامل ہیں, جیسا کہ وہ قربانیاں جو ذبح کے لیے لے جائی جاتی ہیں یا بطور واجب جس کو ذبح کیا جاتا ہے, وہ جو قربانیاں ہیں ان کو بھی قرآن پاک نے شاعر اللہ قرار دیا ہے. اب بات یہ ہے کہ سورہ حج میں بھی ارشاد فرمایا گیا، وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو بندہ اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ اس کا عمل تقوی کے اعلیٰ ترین مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے۔ تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دیا، اس کی عظمت کو بیان کیا، اس کی تعظیم کو بیان کیا، تو لا محالہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ ان کا اعلیٰ درجے کا احترام کریں۔ میدان تو دنیا میں بہت سارے ہیں، لیکن جو عظمت عرفات کے میدان کی ہے وہ کسی اور میدان کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو آیت مبارکہ کے پہلے جز کے اندر ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ عبادت کی جو جگہ ہوتی ہیں ان کا اعلیٰ مقام ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے منسوب ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، کہ بھئی وہاں کیا کرنا ہے، وہاں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ان معنی میں تخصیص ہوتی ہے کہ وہاں کوئی اور کام نہیں ہوتا، کوئی اور ایکٹیویٹی وہاں پر نہیں ہوتی۔ تو یہ جو مقامات ہیں، یہ جو پہاڑیاں ہیں، پہاڑیاں تو سب پتھر کی پہاڑیاں ہوتی ہیں، لیکن جو مقام صفا اور مروہ کو حاصل ہے وہ مقام کسی اور پہاڑی کو حاصل نہیں ہے۔ اب یہاں سے، یعنی یہ تو وہ سری بات ہے، واضح بات ہے جو قرآن پاک نے بیان کی، علماء نے اس کے تحت اور بہت ساری باتیں بیان کی کہ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی چیز ایسی ہو کہ جس کا تعلق اللہ سے جڑتا ہو وہ بھی شاعر اللہ ہوگی، جیسے کہ اولیاء اللہ کے مزارات۔ اولیاء اللہ سے کیوں محبت کرتے ہیں ہم؟ اللہ کا ان پر فیضان ہے، اللہ کا ان پر اکرام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ یعنی قرآن و حدیث نے اولیاء کے فضائل کو بیان کیا ہے، تو جہاں اولیاء مدفون ہیں وہ جگہ بھی برکت والی ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ لے گیا اپنے نبی کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، الذی بارکنا، اور وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ وہاں انبیاء کے مزارات ہیں، اس بنا پر یہ کہا گیا اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، ورنہ اگر مراد میوہ لیا جائے، درخت لیے جائیں، پھل لیے جائیں، فروٹ لیے جائیں، زرخیزے لی جائے، یہ چیزیں تو دنیا میں بہت ساری جگہوں پر ہے۔ تو بارکنا حولہ ہو کہ جو تفسیر بیان کی مفسرین نے، یہ بیان کی کہ یہاں اہل اللہ کے مزارات ہیں۔ تو ہم نے یہ جانا کہ شاعر اللہ کیا ہوتے ہیں، اس کی تخصیص کی کیا وجہ ہے، اور ان کو اہمیت کیوں حاصل ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو دوسرا حکم بیان کیا گیا وہ یہ بیان کیا گیا کہ اے ایمان والو، بے حرمتی نہ کرو ولا الشہر الحرام، جو حرمت والے مہینے ہیں ان کی ہرگز ہرگز بے حرمتی نہ کرو۔ زمانہ جاہلیت میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ کفار رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، الحرام، یہ چار مہینے ان میں قتال بند کر دیا کرتے تھے اور ان کا ایک خاص احترام ہوتا تھا۔ تو اس آیت مبارکہ کے اس حصے میں یہ بیان کیا گیا کہ ان مہینوں کا احترام کرو، اور جو بھی احکامات بیان کیے گئے ہیں ان میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، اس بات کا یہاں حکم دیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، زمانہ گھوم کر اسی حیثیت پر آ چکا جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ سال میں 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 متواتر ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام اور رجب، جو کہ جماعت ثانی اور شابان کے درمیان ہے۔ اب یہ جو حکم ہے سورہ مائدہ کے اندر، اس آیت کے اندر 3 چیزیں ایسی ہیں، یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سورہ مائدہ میں ایک آیت بھی منسوخ نہیں ہے سوائے آیت نمبر 2 کے، اور آیت نمبر 2 میں بھی 3 احکام ایسے ہیں جو منسوخ ہیں۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پہلے یہ حکم تھا کہ کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ حرمت والے مہینوں میں جہاد نہیں کرنا، لیکن بعد میں وہ حکم منسوخ کر دیا گیا، میں اس کی تفصیل آگے چل کر بیان کرتا ہوں۔ دو باتیں بیان ہوئیں اس آیت مبارکہ کے تحت، تیسری بات یہ بیان کی گئی، یعنی میں آپس میں ملا رہا ہوں بیچ کا چھوڑ کر، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا، پہلے بیان کیا گیا شاعر اللہ بے حرمتی نہ کرو شاعر اللہ کی، پھر بیان کیا گیا ولا الشہر الحرام بے حرمتی نہ کرو حرمت والے مہینوں کی، اب آگے فرمایا گیا تیسری بات ولا الہدی ولا القلائد، اور بے حرمتی نہ کرو ان جانوروں کی کہ جو لوگ گھروں سے لے کر نکلتے ہیں حج کے لیے، اور نہ ہی ان پر جو پٹے ڈالے جاتے ہیں نشانیاں ڈالی جاتی ہیں ان چیزوں کی بھی بے حرمتی نہ کرو۔ اب بے حرمتی نہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہ جو جانور جس کو قرآن پاک نے حج کہا، یا جو وہاں ذبح ہوتے ہیں، جو متعین ہو گیا کہ جی یہ حج کی قربانی میں ذبح ہوگا، یا پھر وہ جانور جو قربانی میں ذبح ہوتا ہے، ہم عام جو حج پر نہیں، اپنی عام روٹین میں جب ذوالحجہ کا مہینہ آتا ہے، قربانی کا موسم آتا ہے اور جانور خرید لیتے ہیں، تو شریعت یہ کہتی ہے اس جانور کی اب ایک خاص تعظیم ہے، اس کی بے حرمتی نہیں کرنی۔ وہ تعظیم کیا ہے جناب؟ وہ تعظیم یہ ہے کہ اس کے جو بال ہیں وہ کاٹ کر نہیں بیچے جا سکتے، یا اگر دمبا ہے تو اس کی اون کاٹ کر نہیں بیچی جا سکتی، اس پر سواری نہیں کی جا سکتی، اس کو اجرت پر نہیں دے سکتے کہ جناب آپ نے گائیں لے لی ہے، متعین ہو گئی ہے وہ قربانی کے لیے، اور اب وہ آپ چاہتے ہیں کہ حلمے بھی چلے اور کچھ پیسے اس سے مل جائیں آپ کو، نہیں، کرائے پر نہیں دے سکتے، اس کا دودھ نہیں نکال سکتے، کسی دوسرے جانور کے بدلے اسے نہیں بیچ سکتے سوائے اس کے کہ کوئی مستثنی صورت شریعت کی اجازت سے متحقق ہو، اس پر سامان نہیں لاد سکتے، اور ذبح کے بعد اس کی جو رسی ہے اس کی کھال ہے اس کو اجرت میں نہیں دے سکتے، اور نہ ہی اس کو بیچ کر نفع اٹھا سکتے ہیں، بلکہ اس کو صدقہ کیا جائے گا۔ کھال کے متعلق یہ ہے کہ خود اگر رکھنی ہے تو اس کو باقی رکھتے ہوئے رکھا جائے، مثال کے طور پر مشکیزہ بنا لیا جائے، چٹائی بنا لی جائے، ورنہ اس کو اگر دینا ہے تو صدقے کے طور پر لوگوں کو دینا ہے، اجرت کے طور پر نہیں دینا۔ تو ہمارے یہاں عقیقہ بھی ہوتا ہے، اس کے علاوہ قربانیاں بھی ہوتی ہیں، تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ کھال کو قصائی کو اجرت میں دے دیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ جو حرمت بیان کی جا رہی ہے اس طرح کے جانوروں کی، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اجزاء سے کوئی بھی منفیت اور فائدہ اور بینیفٹ نہ اٹھایا جائے۔ ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، اور نہ ہی بے حرمتی کرو ان لوگوں کی کہ جو حج کے لیے نکلے ہوئے ہیں، یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، اور ان کا مقصود اللہ کی رضا مندی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تلاش کرنا ہے، تو حاجیوں کے ساتھ بہتر رویہ اختیار کرنا، ان کی جان و مال کی حفاظت کرنا، ان کو خاص احترام دینا، انہیں خصوصی درجہ دینا، خصوصی اہمیت دینا، ان کے لیے سہولتیں مہیا کرنا، یہ تمام کی تمام وہ باتیں ہیں جو قرآن پاک میں بیان کردہ جو پیغام ہیں اس کے اندر داخل ہیں۔ تو جو حاجی ہے وہ چونکہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے تو اس کی خاص تعظیم کرنی ہے، توقیر کرنی ہے، اور کسی بھی طرح اس کی بے حرمتی نہیں کرنی۔ بعض اوقات دو حاجی آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی غلط بات ہے، دو حاجیوں کو بھی نہیں لڑنا چاہیے کہ دونوں ہی جو ہیں وہ اللہ کے مہمان ہیں، دونوں کی عزت ہے، ایک تو حرمت مسلم تو ہے ہی ہے، لیکن جب حرم میں آ گئے تو اب ایک گناہ ایک لاکھ کے برابر، اور پھر وہ بندہ اللہ کا مہمان ہے، عبادت کے لیے آیا ہے، تو یوں اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو اس کو جس طریقے سے بھی فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے، جن کا کام ہے، جو انتظامیہ کے لوگ ہیں وہ اس چیز کا خیال رکھیں، جو سہولتیں دینے والے ہیں وہ اس اعتبار سے خیال رکھیں، اور بلا شبہ یہ قرآن کا حکم ہے اور اس پر عمل کرنے والے دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوں گے۔ اگلی چیز یہ بیان کی گئی وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَعْدُوا، کہ جب تم احرام اتار چکو تو پھر شکار کرو. اب لفظ امر ہے شکار کرو، لیکن یہاں یہ حکم نہیں ہے. کوئی اگر ظاہری ترجمے کو لے تو وہ تو یہ سمجھے گا کہ احرام اتارنے کے بعد شکار کرنا لازم ہوتا ہے. تو ایک حدیث پڑھنے والے ہوتے تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ جب بھی سنجا کرتے تھے تو پھر جو ہے وہ ایک عمل کیا کرتے تھے. ان سے پوچھا گیا کہ جناب یہ آپ کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی وہ حدیث میں آیا ہے کہ جب استنجا کرو تو وتر کے ساتھ کرو. تو وتر کا مطلب یہ تھا کہ تاک عدد میں پتھروں جو پتھر ہیں ڈیلے ہیں وہ استعمال کرو، 3, 5, 7. انہوں نے سمجھ لیا کہ اس کے بعد نماز پڑھنی ہوتی ہے جناب، تو ایک غلط معنی سمجھنے کی وجہ سے وہ کچھ اور ہی کرتے رہے. تو قرآن فہمی جو ہے اس کے بھی اصول ہیں، اور بہت سارے علوم جاننے کے بعد قرآن کا فہم حاصل ہوتا ہے. ان علوم میں سے ایک علم ہے اصول فقہ. علم اصول فقہ جو ہے وہ ضابطے اور قوانین بیان کرتا ہے قرآن کو سمجھنے کے. تو اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے جو حکم بیان کیا ہے، یہ حکم کم از کم 24 مختلف درجے رکھتا ہے. کبھی واجب مراد ہوگی، کبھی جو ہے وہ عباحت مراد ہوگی، کبھی توبیخ مراد ہوگی، کبھی استحباب مراد ہوگا. تو پھر وہ جو آئمہ مجتہدین ہیں اور اس علم کے جاننے والے پہاڑ ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ یہاں کیا مراد ہے. تو یہاں بظاہر تو یہ معنی نکلتا ہے کہ احرام جب اتر جائے تو اس کے بعد شکار کرو، بلکہ اس کا معنی حقیقت میں یہ ہے کہ حالت احرام میں شکار کرنا حرام تھا، اب حرام نہیں رہا، اب وہ تم پر حلال ہو چکا ہے. حرم کے باہر جا کے شکار کیا جا سکتا ہے. تو یہاں استحباب بھی مراد نہیں، وجوب بھی مراد نہیں، عباحت مراد ہے. آگے فرمایا گیا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور تمہارے لیے جو دشمنی اور عداوت کا جو معاملہ ہے اس کے پیش نظر یہ حلال نہیں. اَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا، کہ جو دشمن ہیں یعنی کفار وغیرہ، انہیں تم مسجد حرام میں آنے سے روکو، اور ان پر ان کی غلطی سے زیادہ جو ہے تم معاملہ کرو. ایک وقت یہ تھا جیسا کہ میں نے اس پروگرام کی ابتدا میں بھی بیان کیا کہ کفار آیا کرتے تھے اور آنے کے بعد جو ہے وہ طواف بھی کیا کرتے تھے اور حج بھی کیا کرتے تھے، لیکن بعد میں منع کر دیا گیا. تو وہ جو بات میں نے بیان کی تھی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سورہ مائدہ میں ایک آیت بھی منسوخ نہیں ہے، مگر آیت نمبر 2 کے بعض اجزاء، بہت سارے احکام بیان ہوئے ہیں، 3 ایسے احکام ہیں جو اس آیت مبارکہ میں وہ منسوخ ہیں. پہلا حکم کیا ہے جناب؟ یہاں فرمایا گیا کہ احترام والے مہینوں میں جہاد نہ کرو. بعد میں ایک اور جو آیت مبارکہ ہے فقتل المشرکین حیث وجدتموہم، اس آیت مبارکہ کی وجہ سے یہ جو تھا کہ حرمت والے مہینوں میں جہاد نہیں کرنا کفار سے، یہ حکم منسوخ ہو گیا. تو اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کرتے وقت، اس کی تفسیر کرتے وقت یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے. دوسری چیز، اس آیت مبارکہ میں کہا جا رہا ہے کہ بھی مسجد حرام میں آنے سے انہیں نہ روکا جائے، لیکن بعد میں فرما دیا گیا انما المشرکون نجس، مشرکین جو ہیں یہ ناپاک ہیں، ایک حکمی ناپاکی ہوتی ہے. فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اب جو ہیں یہ اس سال کے بعد مسجد حرام میں نہیں آئیں گے. تو چونکہ جب ہم اسلوب قرآن ہمارے سامنے ہوگا کہ قرآن تدریجاً نازل ہوا ہے، یعنی مختلف اوقات میں نازل ہوا ہے، اور احکام کی کیفیت بھی مختلف رہی ہے، تو یہ واضح رہنا چاہیے کہ یہاں جو اجازت دی گئی یہ بعد میں اس آیت مبارکہ سے منسوخ ہو گئی. تیسری بات کہ کفار بھی اگر جب آتے تھے وہ بھی قربانیاں لے کر آتے تھے، تو ان کی قربانیوں کا بھی ایک احترام تھا، ان کے قلائد کا بھی احترام تھا. جب ان کا آنا ہی منع کر دیا گیا تو ان کی قربانیوں کا احترام اور ان کے قرائض کا جو احترام جو ہے وہ بھی اب باقی نہ رہا۔ تو محترم ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ کے اندر آخر میں یہ بھی بیان کیا گیا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور اے مسلمانوں، نیکی اور تقوی کے کاموں پر، پرہیزگاری کے کاموں پر ایک دوسرے سے تعاون کرنا ہے، لیکن گناہ کے کاموں پر تعاون نہیں کرنا۔ یہ جو آیت مبارکہ کا حصہ ہے، آج ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے، ایک بڑا عظیم ضابطہ ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ اس پر پورا ایک پروگرام اللہ نے چاہا تو کروں گا، اور پھر اس کے ضمن میں ہم گفتگو کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 94 سورہ مائدہ کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم بیان کیا، اس کی تلاوت اور ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔
یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تناله ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔
اے ایمان والو، ضرور اللہ تمہیں آزمائے گا ایسے بعض شکار سے جس تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچیں کہ اللہ پہچان کرا دے ان کی جو اس سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو حد سے بڑھے اس کے لیے دردناک سزا ہے۔
محترم ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ کے اندر جو بھی حکم بیان کیا گیا اس کا ایک پس منظر ہے۔ تو سب سے پہلے تو شان نزول کی طرف آتے ہیں کہ شان نزول کیا ہے۔ حالت احرام میں جب بندہ آ جاتا ہے تو اس پر خشکی کا شکار کرنا منع ہو جاتا ہے، یعنی وہ شکار جس کو کھانے کے لیے کیا جاتا ہے، کوئی اگر درندہ ہے، کوئی مطلب کہ باولا کتا ہے، کوئی بھیڑیا چڑ دوڑے، تو ان چیزوں کو مارا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے چیل، کوا، چوہا وغیرہ، ان کو بھی مارا جا سکتا ہے، اور مچھر، کھٹمل، چونٹی وغیرہ، اس کو مارنا بھی معاف ہے۔ لیکن جو شکار سے جو مفہوم ہوتا ہے وہ بڑی واضح بات ہے کہ جناب سے مفہوم ہے کہ گوشت حاصل کرنے کے لیے جس جانور کو مارنا ہو، تو احرام کی حالت میں آنے کے بعد شکار حرام ہو جاتا ہے۔ تو شکار جب حرام ہو گیا تو اب ہوا یہ کہ مسلمان عمرہ کرنے کے لیے گئے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں کیسا قافلہ ہوگا، کیسا سفر ہوگا، کیا اس قافلے کے اندر نظارے ہوں گے۔ صلح حدیبیہ کے پاس پہنچے تو اب مدینہ منورہ سے احرام باندھ کر چلے تھے، 400 کلومیٹر پیدل چلنا، تو راستے میں اگر احرام میں نہ ہوتے تو شکار بھی کیا جا سکتا تھا۔ اب جب حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ہوا اور کفار نے جانے سے روک دیا، ایک آزمائش اب یہ بھی آئی، بہت سارے جانور آ گئے، پرندے آ گئے جن کا شکار کیا ہاتھ سے پکڑا جا سکتا تھا، صرف نیزہ جانوروں کو مارا جا سکتا تھا۔ تو اس آیت مبارکہ میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش لی، یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، شکار کے ذریعے تمہاری آزمائش ہوئی، تنالوہ ایدیکم، تم ہاتھ بڑھا کر پکڑ سکتے تھے، ورماحکم، تمہارے صرف نیزہ مارنا انہیں جو ہے وہ مار سکتا تھا، گرفت میں لا سکتا تھا، لیکن تم اس میں کامیاب رہے۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش بھی خود لی، سرخرو بھی خود فرمایا، دو خاص کرم فرمائے، تو پہلے سے بیان کر دیا آزمائش ہونی ہے، دوسرا یہ کہ اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ثابت قدم رکھا۔ اور اس آیت مبارکہ کے سیاق سے یہ بھی پتہ چلا کہ حالت احرام میں جب بندہ آ جاتا ہے تو شکار کے حوالے سے کچھ ممنوعات اس پر لازم ہو جاتے ہیں، اس کی کافی تفصیل بھی ہے، ایک چارٹ ہمارے پاس ہے، اس چارٹ کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کیا تفصیلات ہیں، کہ جو حالت احرام میں آ گیا اس کو اب کیا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ بہت لمبی چوڑی باتیں لکھی ہوئی یہاں پہ، اقامی حج پروگرام کے اندر میں اس کی تفصیل بیان کر چکا ہوں۔ ہم آگے چلتے ہیں، اگلی جو آیت مبارکہ ہے اس کی تلاوت و ترجمہ سنتے ہیں۔ جی، آیت نمبر 95،
یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منکم لمن النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.
اے ایمان والو شکار نہ مارو جب تم احرام میں ہو اور تم میں جو اسے قصدن قتل کرے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ ویسا ہی جانور مویشی سے دے. تم میں کے دو سکہ آدمی اس کا حکم کریں یہ قربانی ہو کعبے کو پہنچتی یا کفارہ دے چند مسکینوں کا کھانا یا اس کے برابر روزے کہ اپنے کام کا وبال چکھے. اللہ نے معاف کیا جو ہو گزرا اور جو اب کرے گا اللہ اس سے بدلہ لے گا اور اللہ غالب ہے بدلہ لینے والا.
یا آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم. جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے اور اگر کر لیا تو پھر کفارہ دینا پڑے گا. گناہ بھی ہوگا اور کفارہ بھی ہوگا, توبہ بھی کرنی پڑے گی اور کفارہ بھی دینا پڑے گا. تو اس آیت مبارکہ میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 95 میں کفارے کو بیان کیا, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بھئی جس طرح کا جانور مارا تھا اس طرح کا جانور, اس قیمت کا جانور, دو آدمی فیصلہ کریں ہاں بھائی اسی قیمت کا جانور ہے, وہ حرم میں لے جایا جائے اور وہ پھر صدقہ واجبہ کے طور پر ذبح کیا جائے, کفارہ ادا ہو جائے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ اس کی قیمت لگائی جائے, مثال کے طور پر اس کی قیمت لگتی ہے 20,000 روپے, 20,000 کی گندم خریدی جائے. گندم خریدنے کے بعد صدقہ فطر کے اعتبار سے اس کو تقسیم کیا جائے, 2 کلو 2 کلو کے حساب سے تقسیم کیا جائے اور ایک ایک فقیر کو جو ہے وہ گندم دے دی جائے. 20,000 کی گندم اگر بنتی ہے تو کتنے فقیروں کو دی جائے گی, ایک لمبی لسٹ ہے. تو جو پہلا مرحلہ ہے وہ آسان ہے. تیسری بات یہ بیان کی گئی کہ اب وہ گندم جتنے بھی صدقہ فطر میں تقسیم ہو رہی تھی, مثال کے طور پر 20,000 کی گندم تقسیم ہو رہی تھی کوئی 100 صدقہ فطر میں, تو پھر 100 روزے اس کے بدلے میں رکھے. تو یہ کفارہ بیان کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ جو احکام بیان فرماتا ہے اس کے خلاف ورزی پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی بیان فرماتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں, وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے, جو چاہتا ہے فرماتا ہے, وہ جو چاہے حکم فرماتا ہے. اور ہم بندے ہیں, اس بات کے پابند ہیں کہ ان احکامات پر عمل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو سیکھنے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے, پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے, یا رب تو جذبہ